اگلی حدیث دیکھتے ہیں. حدیث نمبر 22 ہے. عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتیت بالبراق وهو دابة ابیض طویل فوق الحمار ودون البغل یزو حافره عند منتہا طرفه قال فركبته حتى اتيت بيت المقدس قال فربطته بالحلقه التي يربط بها الانبياء. دوسری حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس براق لایا گیا, وہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا سفید رنگ کا لمبا جانور تھا. وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی. میں اس پر سوار ہوا اور چل پڑا حتیٰ کہ بیت المقدس میں پہنچ گیا. میں نے اس کو اس کڑے کے ساتھ باندھ دیا جس کے ساتھ دوسرے انبیاء بھی باندھتے تھے. پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور دو رکعت نماز پڑھی. حدیث کے اس حصے کا کثیر حصہ ایسا ہے جو پچھلی حدیث میں ہم پڑھ چکے, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا تذکرہ ہے, آپ کے ساتھ دینے والے حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر ہے, اور اس حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے جو سیدنا حذیفہ بن یمان اور زر بن حبیش کے درمیان متنازع فی ہو گئی تھی کہ آپ نے نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی. اب تک ہم نے جو پڑھا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو اس حلقے کے ساتھ باندھا جس کے ساتھ انبیاء باندھا کرتے تھے. آپ دل کی کیفیت کو اس وقت محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیسی محبت تھی انبیاء کے لیے, کیسا تعلق تھا کہ انبیاء کے طریقے سے آپ کسی لمحے ہٹنا نہیں چاہتے تھے. قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة ثم أرج بنا إلى السماء. پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور دو رکعت نماز پڑھی. سیدنا حذیفہ کے سامنے زر بن حبیش نے تو اتنی بات کہی تھی کہ اللہ کی کتاب میں یہ بات آئی ہے, دلیل نہیں دے سکے تھے وہ, اس لیے وہ بات رائے پر مبنی تھی. لیکن دوسری روایت سے یہ بات ثابت ہو گئی جو سیدنا انس بن مالک کے حوالے سے ہمیں ملتی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں مسجد اقصا میں بیت المقدس میں گیا اور دو رکعت نماز پڑھی. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو کسی مسجد میں زندگی میں کسی مسجد میں نہ گئے ہوں؟ الحمدللہ مسلمان کی زندگی میں ایسا سلسلہ نہیں ہوتا کہ وہ کبھی بھی مسجد نہ جائے, چاہے وہ خواتین ہی. اچھا اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو مسجد کا حق پہچانتے ہیں؟ مسجد میں داخل ہو کے سب سے پہلے کرنے والا کام کیا ہے؟ دو رکعت نماز, یہ مسجد کا حق ہے. تحیت المسجد اسے کہتے ہیں. اور آپ میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے آج واقعہ اسراء والمعراج سے سیکھا کہ یہ دو رکعتیں محض ایسا نہیں ہے کہ ہم پڑھ لیں تو ہماری مرضی ہے, نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں, واجب ہے. تحیت المسجد مسجد کا حق ہے, اور اس حق میں کبھی کمی نہیں کرنی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور آپ نے سیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے, آپ کے طرز عمل سے. اور یہاں پہ اگلی بات کیا ہوئی کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے لیے کچھ مشروب لے کر آئے, جب میں وہاں سے نکلا, یعنی دو رکعت نماز پڑھ کے, تو حضرت جبریل علیہ السلام شراب کا اور دودھ کا ایک ایک برتن لائے. میں نے دودھ کا انتخاب کیا. سوچئے برتن کیسے ہوں گے, ہم امیجن نہیں کر سکتے. برتن جس میں رکھے گئے ہوں گے وہ کتنی خوبصورت چیز ہوگی, اور آپ کے سامنے کیسے اسے پیش کیا آسمان والوں میں سے جس کا سب سے بڑا مقام ہے. حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے میزبان بنے, لیکن یہ میزبانی رسول اللہ کی آزمائش کے لیے تھی. دودھ اور شراب, دو مشروبات, یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کس چیز کا انتخاب کرتے ہیں. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ابھی شراب حرام نہیں تھی. آج تو ہمیں پتا ہے کہ شراب حرام ہے, لیکن اس وقت تک رسول اللہ کے ساتھی کثرت شراب پیتے تھے. ابھی مدینہ کی طرف ہجرت نہیں ہوئی تھی, ہجرت کے بعد بھی شراب پینے کا سلسلہ جاری رہا, پہلی ہجری میں بھی, دوسری میں بھی, اور اس کے بعد بھی. جب لوگوں نے غزوات میں حصہ لیا, شراب پی کے حصہ لیا, عجیب بات نہیں ہے, لیکن کوئی بھی مجرم نہیں تھا. میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ مجرم کیوں نہیں تھے شراب پینے کے باوجود؟ جی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا نا. آج اگر کوئی شراب پیے تو وہ مجرم کیسے بن جاتا ہے؟ اور آپ دیکھیں کتنی سادہ سی بات ہے نا, مسلمان کی زندگی میں سب سے بڑی چیز اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ جسے حلال ٹھہرا دیں وہ حلال ہے, جسے حرام کر دیں وہ حرام ہے. آج کتنے ہی مشروبات ہیں جو ہمارے ڈپارٹمنٹل سٹورز پر ملتے ہیں جن میں آمیزش ہوتی ہے, شراب کی, الکوہل کی, مختلف ایسی چیزوں کی جو جائز نہیں ہے. اور آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کسی مشروب کو خریدتے وقت اس چیز کی تصدیق کرتے ہوں کہ یہ حلال ہے یا حرام؟ نارملی اگر آپ دیکھیں, اس وقت بھی اگر دیکھیں, تو یہ والی چیز مسنگ ہے. کیونکہ سب لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہاں پر تو کوئی حرام چیز مل نہیں سکتی, حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ ملتی ہے. لیکن آئندہ کے لیے آپ نے آج عہد کرنا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاک چیز کا انتخاب کیا تھا, انشاءاللہ ہم بھی پاک مشروبات ہی پئیں گے, اور اپنے گھر والوں کو بھی پاک مشروبات ہی کی تلقین کریں گے انشاءاللہ. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشروب کو کیوں پسند کیا, اس کا معاملہ ہم حدیث سے دیکھیں گے. جب میں وہاں سے نکلا تو جبریل علیہ السلام شراب کا اور دودھ کا ایک ایک برتن لائے, میں نے دودھ کا انتخاب کیا. جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت کو پسند کیا, یعنی انسان کی فطرت ایسی ہے, اور انسان کو اسی سچی فطرت پر پیدا کیا گیا, وہ پاک چیزوں کو پسند کرنے والا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ناپاک چیزیں استعمال نہیں کرتا, جب وہ اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہے تو ناپاک چیزیں بھی استعمال کر لیتا ہے. اور اب دیکھیے, آپ نے فطرت کو پسند کیا, یہ الفاظ کسی انسان کے نہیں ہیں جس کا آسمان والوں میں سب سے بڑا مقام ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے, الحمدللہ. ثم اورج بنا الى السماء, پھر ہمیں آسمان کی طرف اٹھایا گیا. یہ کس طرح سے اٹھایا گیا ہوگا ہم نہیں جانتے, اس کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں ہیں. لیکن اوریجا بنا, آج ہم جب کسی ایکسپریس لفٹ سے سفر کرتے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ نیچے سے بہت اوپر والے فلور پہ پہنچ جاتے ہیں, 45ویں فلور پہ یا 100ویں فلور پہ, آپ لوگوں میں سے جو لوگ برج خلیفہ میں گئے ہیں یا اسی طرح سے ایسی بڑی بڑی بلڈنگز دنیا میں ہیں جہاں پہ ایکسپریس لفٹیں جو ہیں وہ نیچے سے اوپر تک ایک ہی بار میں لے جاتی ہیں, تو انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے, جہاز بھی نیچے سے اوپر تیزی کے ساتھ لے جاتے ہیں, اور راکٹ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ تیزی کے ساتھ زمین کے آربٹ سے باہر نکل جاتا ہے. انسانوں نے اتنی ترقی کر لی. اب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اٹھایا گیا ود ان نو ٹائم زمین سے لے کے آسمان تک. سماؤری جبنا السما, پھر ہمیں آسمان کی طرف اٹھایا گیا. فاستفتح جبریل فقیل من انت, قال جبریل قیل ومن معک, قال محمد قیل وقد بعث الی, قال قد بعث الی ففتح لنا. جب ہم وہاں پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا. سوچیں آسمان کے دروازے پر ہیں اور آسمان کے دروازوں کے دربان کس قدر اللہ کے حکم کے پابند ہیں کہ جس کا آسمان والوں میں بڑا مقام ہے وہ لے کر آیا ہے اس ہستی کو جس کا زمین اور آسمان والوں میں سب سے بڑا مقام ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے باوجود یہ پوچھا گیا کون کون ہے. اس پر جبریل علیہ السلام نے فرمایا جبریل ہوں. پھر کہا گیا تیرے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں انہیں بلایا گیا ہے. پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا. آج ہم جب دیکھتے ہیں گیٹڈ کالونیز کو جہاں پر اندر انٹر ہوتے ہی پوچھا جاتا ہے آپ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں, کس مقصد کے لیے جانا ہے, تو انسانوں نے بھی سیکھ لیا نا کہ حفاظت کیسے کی جاتی ہے اور پروٹوکول کیسے دیا جاتا ہے. تو یہاں پر آسمان کی حفاظت کے لیے جو لوگ مقرر تھے انہوں نے پوری تصدیق کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نظام سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بڑی سے بڑی ہستی بھی ہو تصدیق تو اس سے بھی کرنی چاہیے جہاں پر کسی کی حفاظت مطلوب ہو. بہرحال اب صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے دروازے میں داخل ہو گئے. اب اپنے آپ کو ایک ایسی کیفیت میں محسوس کر کے دیکھیں کسی بادشاہ کے دروازے پہ جو پہنچتا ہے اور دنیا کے کسی بڑے رتبے والے انسان کے پاس کوئی پہنچتا ہے تو اس کی دلی کیفیات عجیب ہو جاتی ہیں. ہم جب اللہ کے گھر جاتے ہیں اور اس دروازے کے پاس پہنچتے ہیں اس دروازے کو ہاتھ لگتا ہے تو ہمارے اندر کچھ اور ہی کرنٹ کی طرح دوڑنے لگ جاتا ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی کوئی چیز ہے جو بدن کے اندر دوڑ جاتی ہے اور وہ تو آسمان کے دروازے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھلے. پھر فرمایا فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ فَرَحَبَ بِي وَدَعَ لِي بِغَيْرِ ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِابْنِ الْخَالَةِ عیسیٰ ابن مریم و یحیی ابن زکریہ صلوات اللہ علیہما فرحبا و دعوا لی بخیر. میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا پہلے آسمان پر تمام انسانوں کے باپ کو, انہوں نے مجھے مرحبا کہا. آدم علیہ السلام کا تو انتقال ہو گیا, پھر آدم علیہ السلام رسول اللہ سے ملے بھی اور مرحبا بھی کہا. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وہی بات تمام انبیاء کے لیے, اِنَّكَ مَيِّتٌ, بے شک آپ بھی مرنے والے, وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ, اور بے شک وہ بھی مرنے والے. یعنی یہ اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے مقرر کر دیا گیا. انبیاء وفات پا چکے, حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی تو وہ رب جس کو جب چاہے جیسے چاہے زندہ کر لے, اس کو جسم کے ساتھ زندہ کر کے لے آئے یا روح کے ساتھ, وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. بہرحال ملاقات ہوئی اور مرحبا بھی کہا گیا. اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آنے والے مہمانوں کو کس طرح سے ویلکم کرنا چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی نسل کے سب سے بڑے انسان، سب سے کامل انسان کو مرحبا کہا اور میرے لیے دعا کی. یہ ہے طریقہ مسلمانوں کا، ویلکم کرنا اور دعا دینا. الحمدللہ پھر ہمیں دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا. جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا، پوچھا گیا کون ہے، اس نے کہا جبریل ہوں. فرشتوں نے پوچھا تیرے ساتھ کون ہے، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرشتوں نے کہا کیا انہیں بلایا گیا ہے، جبریل علیہ السلام نے کہا جی ہاں ان کو بلایا گیا. پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا. میں نے خالہ زاد بھائیوں عیسیٰ ابن مریم اور یحییٰ ابن زکریہ کو دیکھا. اللہ تعالیٰ ان پر سلامتی نازل فرمائے. ان دونوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کی. ہر نبی کا طریقہ مرحبا کہنا اور خیر اور بھلائی کی دعا کرنا. تو آپ نے یاد رکھنا ہے، پہلے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی؟ آدم علیہ السلام سے. دوسرے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی؟ دو خالہ زاد بھائیوں سے. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم اور سیدنا یحییٰ بن زکریہ کے درمیان کیا رشتہ تھا. انہوں نے بھی مرحبا کہا. پھر فرمایا ثم عرج بي الى السماء الثالثه فاستفتح جبريل فقيل من انت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث الي قال قد بعث الي ففتح لنا فاذا نبي يوسف عليه السلام اذا هو قد اوتي شطر الحسن فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا الى السماء الرابعه. پھر ہمیں تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا. جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا. فرشتوں نے پوچھا کون، اس نے کہا جبریل. فرشتوں نے پوچھا تیرے ساتھ کون ہے، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے، جبریل علیہ السلام نے کہا جی ہاں انہیں بلایا گیا ہے. سو ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا. وہاں میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا. ان کی خوبصورتی سے معلوم ہوتا تھا کہ نصف حسن ان کو عطا کیا گیا ہے. سبحان اللہ. انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی. پھر ہمیں چوتھے آسمان کی طرف اٹھایا گیا. تو تیسرے آسمان پر دنیا کے حسین ترین انسان اور پاک باز انسان اللہ کے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام رسول اللہ کو مرحبا کہہ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کر رہے تھے. تو تین بار آپ کو تین نبیوں کا، چار نبیوں کا طریقہ پتہ چلا، ویلکم کرنا اور دعا دینا الحمدللہ. اور اب چوتھے آسمان کی باری ہے. اور آپ دیکھیں ہر آسمان کی کتنی زبردست سیکیورٹی ہے، سیکیورٹی سسٹم اللہ تعالیٰ کا کتنا مضبوط ہے. فاستفتح جبریل علیہ السلام قیل من ھذا قال جبریل قیل ومن معك قال محمد قال وقد بعث الی قال قد بعث الی ففتح لنا فیزانا بادریس فرحب بی ودعا لی بخیر وقال اللہ عز وجل ورفعناه مکانا علیا ثم عرج بنا الى السماء الخامسه فاستفتح جبريل قيل من هذا فقال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث الي قال قد بعث الي ففتح لنا فيزانا بها. پھر ہمیں چوتھے آسمان کی طرف اٹھایا گیا. جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا، پوچھا گیا کون، اس نے کہا جبریل ہوں. ہر آسمان کی سیکیورٹی مضبوط ہے. پھر پوچھا گیا تیرے ساتھ کون ہے، اس نے کہا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے. سبحان اللہ، کس قدر خوبصورتی ہے اس دین میں اور اللہ کے سکھائے ہوئے طریقوں میں. آسمان پر بھی اللہ رب العزت کا یہی قاعدہ ہے، کوئی بلائے، اللہ تعالیٰ بلائے گا تو کوئی جا سکتا ہے. اس کے بلائے بغیر نہیں. اور پھر اللہ تعالی کے بلانے کی تصدیق بھی کر رہے ہیں. کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں ان کو بلایا گیا. پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا, وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا. انہوں نے مجھے مرحبا کہا, میرے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ادریس علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بلند کیا. پھر ہمیں پانچویں آسمان کی طرف اٹھایا گیا اور دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا گیا. کہا گیا کون؟ اس نے کہا میں جبریل ہوں. کہا گیا تیرے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا جی ہاں انہیں بلایا گیا. پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا. پھر فرمایا فَإِذَانَ بِحَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَرَحَبَ وَدَعَلِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيَّ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيَّ ففتح لنا فإذا أنا بموسى عليه السلام فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معه قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم مسندا زهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى. پھر ہمیں پانچویں آسمان کی طرف اٹھایا گیا, دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا گیا. کہا گیا کون؟ اس نے کہا میں جبریل ہوں. کہا گیا تیرے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا جی ہاں انہیں بلایا گیا. پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا, وہاں سیدنا ہارون علیہ السلام کو دیکھا. انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے خیر کی دعا کی. پھر ہمیں چھٹے آسمان کی طرف اٹھایا گیا اور چھٹے آسمان پر دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا گیا. کہا گیا کون؟ اس نے کہا جبریل. کہا گیا تیرے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ اس نے کہا ہاں, بس ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا. میں نے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا, انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی. پھر ہمیں ساتویں آسمان کی طرف اٹھایا گیا اور دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا. پوچھا گیا کون؟ اس نے کہا جبریل ہوں. کہا گیا تیرے ساتھ کون ہے؟ میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں ان کو بلایا گیا. سو دروازہ کھول دیا گیا. میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا, وہ بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے, عین جس جگہ پہ کعبہ ہے اسی جگہ پر اوپر آسمان پر اللہ کا گھر بیت معمور ہے جس میں فرشتے طواف کرتے ہیں. وہ بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے. بیت معمور کی کیفیت یہ ہے کہ ہر روز اس میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی. پھر جبریل علیہ السلام مجھے سدرت المنتہا کے پاس لے گئے. ایسا ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آسمان کا واقعہ بیان کرتے کہ اس طرح مجھے بلایا گیا اور اسی طرح سے باقی آسمانوں پر, لیکن آپ نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ پورا واقعہ بیان کیا جیسے جیسے آپ کے ساتھ ہوا. اور اس کا ہمارے لیے یہ فائدہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ پہلا آسمان اب پہلی ملاقات ہے, پھر دوسرا آسمان دوسری ملاقات, اب تیسرا آسمان آ گیا, اب چوتھا, پانچواں, چھٹا, اب ساتواں. ساتویں آسمان پر بیت معمور بھی آ گیا. بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوش آمدید کہتے ہیں, آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اور بیت معمور میں 70,000 فرشتے ہیں جو روزانہ داخل ہوتے ہیں اور کبھی دوبارہ آج تک ان کی باری نہیں آئی نہ آنے والی ہے. سبحان اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا. وَإِذَا وَرَقُهَا كَأَذَانِ الْقِبْلَةِ وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ قَالَ فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا غَشِيَ تَغَيَّرَتْ فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى فَفَرَضَ عَلَيَّ 50 صَلَاةً 50 صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ قُلْتُ 50 صَلَاةً قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُهُمْ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَقُلْتُ يَا رَبِّي خَفِّفْ عَلَيَّ أُمَّتِي فَحَتَّى عَنِّي 50 فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقُلْتُ حَتَّى عَنِّي 50 قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ فَرْجِ إِلَى رَبِّكَ فَسَلُوا التَّخْفِيفِ قَالَ فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِو بَيْنَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَبَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ حَتَّى قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُنَّ 5 صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ 10 فَذَلِكَ 50 صَلَاةً وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ 10 وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ يُكْتَبْ شَيْئًا فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً قَالَ فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَأَلْهُ التَّخْفِيفَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ. سدرۃ المنتہا کے بارے میں آپ نے بتایا اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے اور اس کے پھل مٹکوں کی مانند. جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی چیز سے اسے ڈھانکا گیا تو اس کی کیفیت یوں بدل گئی کہ خلق خدا میں کوئی بھی اس کا حسن بیان نہیں کر سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی اور ہر دن رات میں 50 نمازیں فرض کی. میں اتر کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. انہوں نے پوچھا تیرے رب نے تیری امت پر کیا کچھ فرض کیا ہے؟ میں نے کہا 50 نمازیں. سیدنا موسیٰ نے کہا اپنے رب کے پاس جاؤ اور تخفیف یعنی کمی کا سوال کرو، تیری امت کے افراد میں اتنی استطاعت نہیں ہے، میں نے بنی اسرائیل کو آزما لیا ہے اور ان کا تجربہ کر چکا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس میں اپنے پروردگار کی طرف واپس چلا گیا اور کہا اے میرے رب میری امت کے لیے نمازوں والے حکم میں تخفیف کیجیے. بس اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دیں. پھر میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا اور ان کو بتلایا کہ مجھ سے 5 نمازیں کم کر دی گئی ہیں. انہوں نے کہا تیری امت کو اتنی طاقت بھی نہیں ہے، اس لیے اپنے رب کے پاس جاؤ، اس سے مزید کمی کا سوال کرو. آپ نے فرمایا میں اسی طرح اپنے پروردگار اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آتا جاتا رہا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن رات میں 5 نمازیں فرض، ہر نماز کے 10 نمازوں کا ثواب ہے، اس طریقے سے یہ 50 نمازیں ہوں گی. الحمدللہ. اور مزید سنو کہ جس نے نیکی کا قصد کیا اور عملاً نہیں کی تو اس کے لیے 1 نیکی لکھی جائے گی، اور اگر اس نے وہ نیکی عملاً کر لی تو اس کے لیے 10 گنا ثواب لکھا جائے گا، اور جس نے برائی کا ارادہ کیا اور عملاً اس کا ارتکاب نہیں کیا تو اس کے حق میں کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور اگر اس نے عملاً برائی کا ارتکاب کر لیا تو پھر بھی اس کے لیے 1 برائی لکھ دی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نیچے اترا، موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، ان کو ساری صورتحال کی خبر دی. انہوں نے کہا اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جاؤ اور اس سے مزید تخفیف کا سوال کرو. رسول اللہ نے فرمایا میں نے کہا میں اپنے پروردگار کی طرف بار بار لوٹ چکا ہوں، اب تو میں اپنے رب سے شرماتا ہوں، یعنی اب میں مزید کمی کا سوال نہیں کروں گا. سبحان اللہ. اس حدیث کے آخری حصے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ملاقات جو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رب العزت کے مابین ہوئی, اس ملاقات میں کیا ہوا, لیکن ارد گرد کے ماحول کی باتیں ہمیں دوسری احادیث سے ملتی ہیں. اس حدیث میں وہ سارا معاملہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر کا آغاز کیا تھا تو آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر پہنچے پھر آپ اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچے پھر کیسے حالات تھے. ہم دونوں ہی واقعات کا جائزہ لیں گے. مالک بن ساسا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیت اللہ کے قریب نیند اور بیداری کے درمیان کی حالت میں تھا کہ دو آدمیوں کے درمیان لیٹے ہوئے ایک تیسرے آدمی کا ذکر فرمایا, اس کے بعد میرے پاس ایک سونے کا تشت لایا گیا, یعنی گولڈ کا ایک ایسا ٹرے تھا جو میرے پاس لایا گیا, جس میں کیا تھا, دودھ بھی نہیں تھا, شراب بھی نہیں تھی. اس ٹرے میں عجیب چیزیں تھیں. اس ٹرے کو حکمت اور ایمان سے بھرپور کر دیا گیا تھا. حکمت کا وجود کیسا ہوگا, ظاہر ہے حکمت مانوی چیز ہے نا, یعنی ہم وزڈم کو پہچانتے ضرور ہیں, دیکھ نہیں سکتے, یعنی اس کا وجود ایسے فزیکل وجود نہیں ہے, اور ایمان کا بھی ایسے فزیکل وجود نہیں ہے, لیکن ایمان کی نشانیوں سے ہم ایمان کو پہچانتے. تو حکمت اور ایمان سے بھرپور تھا. میرے سینے کو پیٹ کے آخری حصے تک چاک کیا گیا, یہاں سے لے کے پیٹ کے آخر تک آپ کا ایک اعتبار سے دیکھیں آپریشن کیا گیا, یہ کٹ گیا سینہ. اور آپ جانتے ہیں سینہ جب کٹتا ہے تو آسانی سے نہیں, جن کی اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے ان سے پوچھئے, کیونکہ ساری پسلیاں کٹتی ہیں نا. آپ کا سینہ کیوں چاک کیا جا رہا تھا, کیوں چاک کیا جا رہا تھا, آپ کا دل نکالنا تھا. سوچیں دنیا کے سب سے بڑے انسان کا دل ہے, اس دل کو باہر نکالنا ہے, کوئی ڈاکٹر نہیں ہے, بے ہوش بھی نہیں کیا, آپ دیکھ بھی رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, اور آپ گھبرا بھی نہیں رہے. آپ کو پہلی وحی یاد ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 بار بھیجا تھا, اور آپ کا دل تھک 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 کر رہا تھا جب آپ گھر آئے, تو آپ نے صرف ایک بات کہی, زم ملونی, مجھے کچھ اڑا دو, مجھے کچھ اڑا دو. اور حضرت خدیجہ نے بھی آپ کی کیفیت کو بھانپ کر آپ سے کوئی سوال نہیں کیا. جب آپ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اٹھے تو آپ کے پہلے الفاظ یہ تھے, لقد خشیت علی نفسی, مجھے میری جان کا ڈر ہے. کہاں تو جبریل علیہ السلام کی آمد پر یہ حال تھا کہ دل قابو میں نہیں تھا. ایسا ہی ہوتا ہے, انسان ابتدائی طور پر جب دین قبول کرتا ہے, جب اللہ کے راستے پہ چلتا ہے, تو اس کا دل بہت زور زور سے دھک دھک کرتا ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے, بے چینی ہوتی ہے. یہ عجیب دنیا ہے, ظاہر ہے مادی دنیا میں اور روحانی دنیا میں بڑا فرق ہوتا ہے. جہاں اللہ تعالیٰ کی قربت کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, پھر لوگ اسے ڈیفرینشیٹ نہیں کر پاتے. اس وجہ سے لوگ ایسی گھبراہٹ کی وجہ سے جب ایسے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ میرا دل بہت گھبرایا یا مجھے بڑی پریشانی ہوئی, ہر ایک کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا, لیکن جس کسی کے ساتھ ہو جائے تو پھر وہ ایسے سے پوچھتا ہے جس کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا, تو وہ اس کو یہی مشورہ دیتا ہے کہ بس اللہ کا ذکر تو بڑا گرم ہوتا ہے, اور اللہ کا کلام تو بڑے رتبے والوں کا کام ہے, آپ کس راستے پہ چل نکلے. جاہلوں سے گائیڈ لائن لینے کا کتنا نقصان ہے, پھر وہ اللہ کے راستے سے نکال دیتے ہیں. اور اپنے بہت قریبی اور پیارے اس میں زیادہ بڑا رول پلے کرتے ہیں. لیکن یہ کیسا دل ہے, وہاں تو صرف ملاقات سے بھی دھڑک رہا تھا, دھک دھک کر رہا تھا, اور اب سینہ چاک ہو گیا اور دل باہر نکل آیا, اور پھر بھی سکون ہے. کتنا زبردست سکون ہے کہ اپنے آپریشن کو خود دیکھ رہے ہیں. پھر کیا ہوا, پھر میرا پیٹ زمزم کے پانی سے دھویا گیا, اور اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا. سبحان اللہ. اس کے بعد میرے پاس ایک سواری لائی گئی, سفید خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی, یعنی براق اس پر سوار ہو کر میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ چلا. جب ہم آسمان دنیا پر پہنچ گئے, یہ بخاری کی 3207 نمبر روایت ہے, اور اس روایت سے ہمیں یہ پتا چلا کہ جانے سے پہلے کیا ہوا تھا. لیکن ابھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پر گئے تھے پھر کیا کیا واقعات پیش آئے. اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پر گئے تو کہا یہ جاتا ہے رجب کا مہینہ تھا. ہمارے یہاں معروف یہ ہے کہ وہ 27 رجب کی تاریخ تھی, لیکن تحقیقات سے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ رجب کی 27 تاریخ نہیں تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آسمانوں پہ لے جایا گیا اس کے بارے میں جو تحقیق سے بات سامنے, 17 رمضان 12 نبوی یا محرم کے مہینے میں, یا 17 ربیع الاول 13 نبوی کو. اب جانتے ہیں اس دور میں لکھا تو نہیں جاتا تھا, اس دور کی تاریخ کے بارے میں روایات سے اس کی اتھنٹیسٹی چیک کی جاتی تھی. تو یہ 3 روایات ملتی ہیں, تو 5 سن نبوی یا 27 رجب, 10 سن نبوی, یعنی معروف یہ ہے کہ آپ کو ہجرت سوری مکہ کی زندگی جب آپ گزار رہے تھے مکی دور کے 10ویں سال میں, یعنی آپ کے نبی بننے کے بعد, جبکہ ہمیں دوسری جو صحیح روایات ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 12 نبوی تھی, یعنی آپ کی نبوت کو 12 برس بیت گئے تھے یا 13 برس بیت گئے تھے. ہے تھا یہ مکہ ہی کا واقعہ. ایک اور چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے واقعہ معراج کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے. سدرۃ المنتہا بیری کا ایک ایسا درخت ہے جس کے پتوں کی ڈسکرپشن آپ نے دی, لیکن دوسری روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اور خود اللہ کی کتاب سے کہ سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا, یعنی سدرہ پر اتنی تجلیات تھیں, اتنی روشنیاں تھیں, اور اس قدر وہ ماحول پر نور تھا کہ جس کی وجہ سے ہر طرف ہیبت اور روب چھایا ہوا تھا. آپ جانتے ہیں کہ جب یعنی کسی چیز کا روب ہم پر طاری ہوتا ہے تو ہماری کیا کیفیت ہو جاتی ہے, تو پورا ماحول ہی روب سے بھرا ہوا تھا, اور وہاں اس ماحول میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی. اس ملاقات کے دوران ایک اور واقعہ بھی سیدنا انس کے حوالے سے سنانا چاہوں گی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براق لایا گیا تو اس کے براق کے اوپر کاٹھی بھی ڈالی ہوئی تھی, اس کو لگام بھی پہنائی ہوئی تھی. اس پر جب رسول اللہ اور حضرت جبریل بیٹھے تو اس نے شوخی کی, جیسے آپ کو پتا ہے نا جب بہت زیادہ جانور اچھا فیل کرتے ہیں تو تھوڑا یعنی بدکتے ہیں, تب جبریل علیہ السلام نے فرمایا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے شوخی کرتا ہے, اتنی بڑی ہستی تیری پشت پر ہے, آج تک تجھ پر کوئی ایسا سوار نہیں ہوا جو ان سے زیادہ بزرگ ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک. راوی نے کہا پھر براق کا پسینہ ٹپکنے لگا, یعنی آپ کی روب کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچاننے کے بعد براق سے پسینہ ٹپکنے لگا. اور آپ جانتے ہیں جانور کا پسینہ نارملی تو تب ٹپکتا ہے جب جانور بہت زیادہ یعنی حرکت میں آتا ہے اور اس کی حرارت بہت زیادہ خرچ ہوتی ہے, پھر پسینہ ٹپکتا ہے. اور ہماری پیشانیوں پہ تب پسینے پھوٹتے ہیں یا ہمارا بعض وقت بدن پہ بھی, جب ہم بہت زیادہ روب کھا جاتے ہیں کسی کا تو ہماری کیفیت اور ہو جاتی. تو براق کی کیفیت بدل گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے یہ بھی ملتا ہے کہ اس موقع پر کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دیکھی, جہنم دیکھی, آپ نے کس طرح برے لوگوں کا برا انجام دیکھا, آپ نے جیسے سود خور کو دیکھا وہ ایک خون کی نہر میں تھا اور ارد گرد پتھر تھے, اور پتھر جب کبھی وہ قریب آتا اس کو پتھر مارا جاتا, اس کے سر سے اور خون نکلتا, پھر وہ تڑپتا ہوا پیچھے چلا جاتا, پھر وہ دوبارہ اس نہر سے نکلنے کے لیے لپکتا, پھر اس کے سر پر پتھر دے پٹخا جاتا, اور یہ سلسلہ قیامت تک اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا. سود خوری اس زمانے میں کتنی آسان چیز ہے, اور لوگ اس کے بارے میں کوشش بھی نہیں ہوتے کہ ہم کس طرح سے بچیں, کیسے اس لعنت کے سلسلے سے نکل جائیں. لیکن اس کی سزا کے بعد انسان چاہتا ہے کہ جیسے بھی ہو انسان کی زندگی تنگی میں گزرے یا آسانی میں, سود ضرور چھوڑنا ہے. اسی طرح سے غیبت کرنے والوں کو آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ تانبے کے ناخنوں سے ایک دوسرے کو نوچ رہے ہیں. غیبت کرنے والے کے بارے میں اللہ کی کتاب میں آتا ہے نا کہ جیسے کوئی, کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو غیبت کرنے والے, اسی طرح سے زنا کاروں کا انجام یہ تھا کہ وہ آگ سے بھرے ہوئے تندور کے اندر ننگے لٹکے ہوئے تھے. اسی طرح سے آپ نے بہت ساری اور نشانیاں بھی دیکھی, تو وہ نشانیاں آپ نے دیکھی اور ہم تک پہنچائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قیمتی تحفہ عطا کیا گیا وہ نماز کا تھا. سوچیں نماز کس قدر عظیم عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر فرض نہیں کیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر یہ تحفہ انہیں عطا کیا. نماز, اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات کا سب سے اہم ذریعہ. نماز مومن کی معراج ہے, یہ نماز دین کا ستون ہے. رسول اللہ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ نماز جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے. تو یہ نماز جس کا سب سے پہلے حساب کتاب ہوگا, اور اگر نماز درست نکلے گی تو باقی حساب کتاب بھی ہوگا, ورنہ حساب کتاب نہیں ہوگا. اس لیے واقعہ معراج سے جو سب سے زیادہ پیاری چیز رسول اللہ کو ملی وہ نماز تھی. اور اس واقعے سے ہم نے بھی یہاں سے عہد کر کے جانا ہے کہ انشاءاللہ اس تحفے کو قبول کرنا ہے, اپنے لیے بھی, اپنی اولادوں کے لیے بھی, اور اپنے سارے پیاروں کے لیے. اور اس نماز کو رسول اللہ جیسی نماز بنانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ ہم یہ محنت کریں گے انشاءاللہ. اب میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی سوال کرنا چاہے واقعہ معراج کے حوالے سے تو آپ سوال کر لیں. کوئی کوئسچن؟ جی. بہت حدیث ہیں جی, اور بھی بہت ساری حدیث ہیں جس سے پتہ چلتا ہے, لیکن جو بنیادی بات ہے وہ اس حدیث کے اندر ہے. بنیادی بات نماز کے بارے میں, اور ایک نیکی کا 10 گنا اجر ملے گا جب کوئی نیک کام کرے گا. اور یہ بہت بڑی بات ہے امت کے لیے, یہ غور کرنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی نیکی کا ارادہ کر لے اور نیکی نہ کر پائے تو 1 اجر پھر بھی ملے گا, اور اگر وہ کر لے تو اس کو 10 گنا اجر ملے گا, ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا. اور اگر کوئی برائی کا ارادہ کر لے اور برائی نہ کر پائے تو اس کی کوئی پکڑ نہیں, لیکن اگر کوئی برائی کر لے تو اس برائی کے کرنے پر پھر اس کو 1 گنا ملے گا. یہ گفتگو اللہ رب العزت کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین. جی. اب دیکھیں کتنا پیارا مہینہ ہے جو ہمارے قریب ہے, ربیع الاول کا مہینہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, جس میں آپ نے انتقال فرمایا, جس میں آپ کو نبوت ملی. نبوت سے پہلے جو آپ کو خواب آنے شروع ہوئے وہ اس کا آغاز اسی مہینے سے ہوا تھا, ربیع الاول سے. تو جی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں؟ حجاب میں تھی. سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس مسروق رحمہ اللہ آئے. سیدہ مسروق کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں کی ماں, آپ یہ بتائیے کہ کیا رسول اللہ نے اللہ رب العزت کو دیکھا؟ سیدہ عائشہ نے کہا نہیں, سیدنا مسروق نے کہا کہ انہوں نے دیکھا ہے. کہنے لگے رک جاؤ, یہ سوال سب سے پہلے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. واللہ عالم اور کتنے لوگوں نے بھی سوالات کیے ہوں گے کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. پھر آپ نے اس موقع پر یہ آیت پڑھی, لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار, نگاہیں اس کو دیکھ نہیں سکتی, پا نہیں سکتی, وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. کوئی نظر کیا لے کر اٹھتی ہے, اس نظر کو وہ پہچان جاتا ہے, وہ جانتا ہے, لیکن یہ نظریں رب کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتی. ہاں قیامت کے بعد جب ہم جنت میں چلے جائیں گے, پھر ہماری نظروں کو وہ قوت بھی مل جائے گی کہ ہم اپنے رب کا دیدار کر سکیں. اس کے لیے آج دنیا میں ایسے کام کرنے ہیں کہ اپنے رب کو راضی کر لیں.
جی میں پیرس آئی ہوں فرانس, تو وہاں روٹیاں ملی ہیں یا کچھ بھی ہو, سینٹ ہو یا کیچپ, مائنیز, جو بھی ہو, اس میں الکوہل ہوتی ہے, تو کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کھا سکتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کھا سکتے, تو آپ کی کیا رائے ہوگی؟
رب کے حکم کے بعد رائے کی کوئی حیثیت ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا قانون دنیا کے کسی گوشے میں بدلتا نہیں ہے. حلال کے بارے میں, حلال اور حرام کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ حلال بھی واضح اور حرام بھی واضح, اور آپ نے فرمایا کہ ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے, اور اللہ کی چراگاہ اس کی باندھی ہوئی حدود ہے. تو ایسی چیزوں کے قریب بھی نہ پھٹکو کہ جو آپ کو شبہ میں ڈالنے والے. آپ نے فرمایا دع ما یریبک الا ما لا یریبک, اس چیز کو چھوڑ دو جو آپ کو شک میں بھی ڈالے, اور اس چیز کو اختیار کر لو جو شک میں نہیں ڈالتا. اللہ تعالی حرام سے بچنے والا بنائے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے رسول اللہ سے سوال کیا تھا, میں کیا کروں کہ مستجاب الدعوات بن جاؤں, کہ میری دعائیں قبول ہوں؟ تو آپ نے فرمایا لقمہ حلال کھاؤ, حلال لقمہ کھاؤ. صرف پیرس میں نہیں, دنیا کے ہر گوشے میں ہی لوگوں کو حلال و حرام کی پابندی کرنی چاہیے, اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حلال و حرام کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جو آنے والی وحی ہے, اس میں سورہ البقرہ کے بارے میں بہت ساری روایات ہمیں ملتی ہیں. مثال کے طور پر جیسے ایک بار یوں ہوا کہ آسمان کا دروازہ کھلا ایسے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل بھی بیٹھے تھے اور صحابہ کرام بھی. اس موقع پر بہت زور سے دھماکہ ہوا, حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتایا کہ آج آسمان کا جو دروازہ کھلا ہے, آج سے پہلے یہ دروازہ کبھی نہیں کھلا, اور اس سے جو فرشتہ اترا ہے وہ فرشتہ بھی آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا. پھر وہ فرشتہ آپ کے پاس آیا اور آپ کو دو نور دیے جانے کی خوشخبری دی, ایک سورہ الفاتحہ اور دوسرے سورہ البقرہ کی آخری دعایات. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے سورہ الفاتحہ پانچویں نمبر پر نازل ہونے والی سورت ہے, اور سورہ البقرہ مدینہ میں جا کر نازل ہوئی. یعنی سورہ البقرہ جو ہے وہ مکی سورت نہیں ہے, نازل ہی مدینہ میں ہوئی ہے, لیکن دو نور دیے جانے کی خوشخبری تو آپ کو بہت پہلے سے دے دی گئی. جی
میرا یہ پوچھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ شریف کر رہے تھے تو آپ کے قریب جو ہے وہ حضرت ابراہیم تھے ساتھ میں آسمان پر, لیکن
نہ ابھی اندازہ ہے, رائے نہیں قائم کرنے. آپ دیکھیں حدیث کے واضح الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ پھر ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پر ملے, پھر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے گئے, حضرت ابراہیم نہیں تھے. سدرۃ المنتہا تک پہنچا کے حضرت جبریل بھی وہاں سے ہٹ گئے. جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی کوئی دوسرا نہیں تھا. حضرت موسیٰ کون سے آسمان پر تھے؟ واپس جاتے تھے جب، تو حضرت موسیٰ آگے نہیں جانے دیتے تھے کہ جاؤ معاف کروا کے آؤ. اصل میں یہ والے واقعہ میں اس وجہ سے سامنے نہیں رکھ رہی کہ اس کے بارے میں روایت اتھینٹک نہیں ہے، ضعیف ہے. جب ضعیف روایت کو میں کہوں گی تو آپ سارے واقعات کو بھول کر صرف وہ اتنا خوبصورت واقعہ کہ آپ صرف اسی کو یاد کر کے چلے جائیں گے، اس لیے وہ واقعہ یہاں پہ نہیں سنا رہی کیونکہ ضعیف ہے. پھر وہ چیز جو ہمیں پتہ ہے کہ بالکل صحیح واقعہ ہے تو پھر آپ اپنے پورے یقین کے ساتھ جائیں کہ یہ اصل واقعہ معراج یہی ہے.
السلام علیکم، میں سدرۃ النبا کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے. یہ لکھا ہے کہ یہ درخت ہے اور اس کے بعد لکھا ہے کہ پتے ہاتھی کے کاموں کی طرح اور پھل مٹکوں کی طرح جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی چیز سے اسے ڈھانکا گیا، اس کی طرف یہ وضاحت ہے.
جی، سدرہ بیری کو کہتے ہیں اور منتہا آخری حد کو کہتے ہیں، یعنی اس سے آگے مخلوق نہیں جا سکتی. اس کا مطلب اللہ کے جہانوں کی تو بہت وسعت ہے، آخری حد جہاں پر کوئی نہیں جا پہنچا وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. اب ہاتھی کے کانوں کی طرح سے مراد یہ کہ اس کے پتے بہت بڑے بڑے تھے، اور پھل مٹکوں کی طرح تو اس کا مطلب اس کا پھل بھی بہت بڑا تھا. اب سدرہ پہ جو چھا رہا تھا، جو کچھ کے چھا رہا تھا، اس سے مراد تجلیات ہے. اس کا تذکرہ ہمیں سورہ النجم میں ملتا ہے. سورہ النجم میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی بہت سی نشانیاں دیکھی جنت میں، تو اس موقع پر آپ کی کیا کیفیت تھی؟ ما زاغ البصر، نگاہ نہ چوندھیائی نہ اپنی حد سے متجاوز ہوئی، اور آپ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. تو آپ کی حد نگاہ، ادب دیکھیے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی خوبصورت زندگی ہے کہ اپنی حد سے نگاہ آگے نہیں بڑھی، آپ نے کسی چیز کی طرف توجہ نہیں کی کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا. اور اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے جانے والے کے نزدیک کسی اور چیز کی کیسے زیادہ اہمیت ہو سکتی تھی؟ اس لیے آپ نے کسی چیز کو نہیں دیکھا. لیکن انسانی جو خیالات ہیں اور انسان جس طرح سے ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہو جاتا ہے، انسانوں کے مقابلے میں، عام انسانوں کے مقابلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل بہت بڑا ہے. بہت بڑی خصوصیت ہے آپ کی کہ آپ ادب ادب کے لحاظ سے دنیا کے سب سے بڑے انسان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے ادب سکھایا، رب کا سکھایا ہوا ادب ہے الحمدللہ. اس لیے ہم نے اسی سے سیکھنا ہے جس نے رب سے سیکھا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں آپ نے فرمایا، آخری بات ہے آج کی جس پہ ہم آج کلوز کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کے چہرے کو روشن کرتے ہیں جس نے میری حدیث سنی، میری بات سنی، اسے یاد رکھا اور دوسروں تک پہنچایا. تو آپ پارلر جاتے ہیں، رکاوٹ نہیں ہے، لیکن چہرے کی روشنی تو حدیث سنانے سے ملے گی، سیکھنے اور سکھانے سے ملے گی. وہ روشنی جو حشر کے میدان میں بہت نمایاں ہوگی، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ چہروں کو روشن کر دیتا ہے. تو دعوت ہے آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سیکھنے کی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.